بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، آپ سب کی خدمت میں سلام اور عرض ادب پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ نجات میں ہماری گفتگو اسلامی عقائد کے بارے میں ہوتی ہے، اور آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے دین کے اہداف. ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم سوال جو آج کل کے جوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے، بلکہ ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے، کہ دین اور مذہب جو ہمارے لیے انبیاء لے کے آئے ہیں، اس دین کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے؟ کہ آج کے دور میں بھی یہ مقاصد اور یہ اہداف جو دین کے ہیں، کہ آج کے دور میں بھی یہ ممکن ہے کہ ان اہداف تک پہنچا جائے اور ان کو عملی شکل دی جائے. آج اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عالی جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ آپ کا، اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا.
ناظرین کرام، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہوں، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام راہ نجات میں. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ان کے ساتھ. قبلہ، آج جو گفتگو ہوگی دین کے آداب کے بارے میں، ہم چاہتے ہیں کہ دین کے مقاصد کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے آپ کلی طور پہ. سب سے پہلے میرے خیال سے یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ آیا واقعی معنوں میں دین کا کوئی ہدف ہے بھی یا نہیں، اگر یہیں سے ہم شروع کریں تو زیادہ بہتر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد. دیکھیں، ہم اگر قرآن مجید میں غور کریں کہ قرآن مجید نے کیا اہداف پیش کیے ہیں دین کے لیے، تو سب سے جامع آیت جو ہے قرآن مجید میں، جو سورہ جمعہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم.
صحیح، بالکل.
کہ وہ اللہ کے جس نے امیوں کے درمیان، انہی کے درمیان سے، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان کے درمیان اللہ کی نشانیوں کو پیش کرے، ان کی تلاوت کرے، یزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں حکمت، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. دیکھیں، اس آیت کے ذیل میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنے سے قبل اشارہ کرتا چلوں کہ دیکھیں، دین کے جو اہداف و مقاصد ہیں ان کو کم از کم ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو خود دین کا انفرادی فائدہ، انسان کی ذاتی زندگی پہ فائدہ، اور ایک دین کا سوشل، سماجی فائدہ. قرآن مجید کی اس آیت میں جس چیز کی طرف تاکید کی ہے وہ یہ، البتہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اہداف قرآن مجید میں متعدد مقام پر اشارہ کیا ہے، کہ دین کا ذاتی مقصد، یعنی انسان انفرادی طور پہ انسان کے لیے بھی دین کا کیا کیا فائدہ. آپ یہاں دیکھیں، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، سب سے پہلے یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات، ان کی نشانیوں کی تلاوت، اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرے ان کے درمیان. دوسرا سب سے اہم مقصد، تزکیہ نفس، اخلاقی تربیت،
بالکل،
انسانی اقدار سے آشنا کرانا، انسانی اقدار کو لوگوں کے درمیان فردن، الگ الگ ہر انسان کے اندر،
بالکل،
اس طرح راسخ کرانا، انہیں بتانا، اخلاقیات کے راستے دکھانا. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کا دیکھیں فائدہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان خود کو پستی سے آگے لے جائے. تزکیہ کا مفہوم بھی یہی ہے، یعنی زکوٰۃ، رشد دینا، نمو دینا، یعنی انسان کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا. یہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اتنا شخصیت اس کی بلند اور اعلیٰ ہو جائے کہ وہ اپنے خدا کو سمجھ سکے، پہچان سکے، اس کے اندر ادراک، فہم، حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت آئے، شعور آئے، زندگی کے مختلف مسائل میں انسان صحیح طریقے سے مسائل سے روبرو ہو سکے، ان کا مناسب سامنا کر سکے، اپنی زندگی میں ان کا حل تلاش کر سکے. اب آپ دیکھیں اس کی ایک مثال زندہ مثال پیش کریں تو ہمارے پاس سب سے بہترین مثال وہی اسلامی سماج, صدر اسلام کا خاص طور سے اسلام لانے سے پہلے کی زندگی اور اسلام لانے کے بعد کی زندگی.
بالکل,
اس سے یعنی اگر ہم دینی پہلو سے ہٹا کر اگر دیکھیں, ہم دینی فوائد جو ہیں اور معنوی فوائد کو ہٹا کر ہم دیکھیں, خود انسانی اعتبار سے, انسانی اقدار کے اعتبار سے بھی اس معاشرے کو ترقی ملی. اس کا اعتراف بہت سارے ماہرین نے بھی اور اسکالرز نے کیا ہے کہ اسلام نے وہ سماج جو سب سے پست تھا اس سماج کو ترقی دی. تو سماج کی ترقی در حقیقت افراد کی ترقی سے ہوتی ہے, تو افراد کو ترقی دینا. تیسرا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. حکمت کا اصل میں مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے امور کو کیسے ان کی تدبیر کی جائے. اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, پھر اپنے علاقے محلے میں آتا ہے, پھر معاشرے میں, پھر اس کے بعد حکومت کی شکل بدلتی ہے. تدبیر کا سلیقہ, تو ایک سب سے بنیادی سبب فائدہ کیا ہے دین کا, ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے, خود انسان میں ذاتی اعتبار سے تبدیلی آ جائے, اس کو سلیقہ آ جائے جینے کا, تدبیر کا سلیقہ آ جائے, اور اس کا اور اس کے خدا سے رابطہ اس کا قوی ہو, مستحکم ہو, اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے, اپنے خدا کو یتلو علیہم آیات, اپنے خدا کو پہچان لے. اس کے بعد اور بھی ہدایت.
بالکل,
سب سے بڑی پریشانی جو انسان کی آج کی دنیا میں ہے اور بہت نیچرل ریکوائرمنٹ ہے انسان کی, ہدایت. کیونکہ بہرحال یہ دنیا, یہ زندگی, یہ کائنات, انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کیونکہ وہ خود اس کا بنانے والا نہیں ہے, خود اس کا خالق نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک انجان جگہ ہے یہ.
بالکل,
جیسے ہم کسی اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک جائیں, اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر جائیں, اپنے علاقے سے کسی دوسرے ایسے علاقے میں جائیں جہاں کی مجھے خبر نہ ہو, ہم نہ انجان ہوں نہ آشنا ہوں اس علاقے سے, تو ایسے علاقے میں جانا, ایسی جگہ جانا, وہاں ہمیں ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے, ہمیں کوئی آئے بتائے ہمیں آ کے کہ اس علاقے نشیب و فراز سے ہمیں آگاہ کرائے, ہمیں بتائے. جب تک ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا ہم اس علاقے میں رہ نہیں سکتے. یہی حال اس دنیا کا ہے, اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, یا ابھی کون بھیجنے والا ہے ہم اس کی طرف اگر غور بھی نہ کریں, ہم اس دنیا میں آئے, یہ دنیا اس دنیا کے لیے ہم انجان تھے.
بالکل,
اچھا ایک دنیا چھوٹا سا گھر تو ہے نہیں کہ ہم ایک لمحے میں ہم نے نگاہیں دوڑائی اور پورے گھر کو اپنے نظر میں لے لیا, اس کے ہر گوشے, ہر اس کے حصے سے ہم آگاہ ہو گئے. ایک وسیع دنیا ہے, لا تعداد مخلوقات ہیں اس میں, بے شمار موجودات ہیں, تو ان لا تعداد و بے شمار مخلوقات کو پہچاننے کے لیے, شناخت کے لیے, صحیح معلومات کے لیے ہمارے پاس زندگی میں بھی اتنی وسعت ہونی چاہیے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی اتنی وسیع نہیں
ہے. نہیں ہے بالکل.
تو اب ایسی صورت میں جو اس دنیا کا بنانے والا ہے, اس فرض کے ساتھ کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے, کیونکہ بہرحال اتنی عظیم دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی, اس کا کوئی ریپرزینٹیو آئے, اس کا رہنما آئے, اس کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے جو ہمیں بتا سکے
بالکل ہم کہاں پہ ہیں,
ہم کہاں
جانا ہے,
کدھر جانا ہے, زندگی کا کیا سلیقہ ہے. تو کم از کم اس کو, اس کی شناخت کے لیے, اسی کو اسلامی اعتبار سے ہدایت کہتے ہیں.
بالکل,
یعنی ہمیں زندگی دنیا سے فائدہ اٹھانا, خود مثال کے طور پہ دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں ہم اپنے اعتبار سے تو ان کو پہچان لیتے ہیں, لیکن ہمارا سلیقہ, ہمارا رویہ, ہماری رفتار ان کے ساتھ کس طرح کی ہو, بسا اوقات ہم نہیں جان پاتے. تو کوئی ہو ایسا ہمیں بتانے والا, کیونکہ حتیٰ آج بھی اتنی ترقی کے بعد بھی انسان کو ایک ناشناختہ موجود کہا جاتا ہے.
بالکل,
یعنی انسان جس کی حقیقت کو نہ پہچانا گیا ہے, یعنی اس کا مطلب ہر انسان دوسرے انسان کی حقیقت سے نہ آگاہ ہے. تو جب ہر انسان دوسرے انسان کی حقیقت سے نہ آگاہ ہے, تو کوئی ایسا ہو کہ جو اس انسان کو بنانے والا ہے وہ بتائے کہ تم دوسرے انسان سے کس طرح مل سو, تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, تمہارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. دین کا ایک اہم فائدہ, اسی کو اسلامی تعبیر میں ہدایت کہتے ہیں.
صحیح صحیح, ایک اہم فائدہ دین کا یہ بھی ہے کہ تاکہ انسان کی رہنمائی ہو,
رہنمائی اور انفرادی رہنمائی بھی
اور اجتماعی بھی,
اور اجتماعی سماجی
بھی. بالکل,
معاشرے کو بھی ہدایت چاہیے. معاشرہ جب مجموعہ تیار ہوتا ہے, دور سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی مثال بھی ایک انسان کی ہوتی ہے.
بالکل
اس کو جس سمت ہم لے جانا چاہ رہے ہیں وہ جائے گا، بشرط یہ کہ اس کو صحیح ہم رخ دیں سماج کو. قرآن مجید میں مثلا کبھی کبھی قوم سے تعبیر کیا، ایک مجموعہ، یعنی قوم میں بھی تبدیلی آتی ہے، قوم میں بھی بدلاؤ آتا ہے. تو دین کا ایک بنیادی فائدہ کیا ہے؟ جہاں انفرادی طور پہ تزکیہ نفس، اخلاقیات کی تعلیم، خدا سے مانوس کرانا، سماج کو صحیح رخ دینا ہدایت کا، صحیح. انفرادی طور پہ ہدایت کے اسباب، اور بہت انسان کو معنوی اعتبار سے تیار کرنا، اس میں معنویت ایجاد کرنا، روحانیت ایجاد کرنا،
صحیح
جی.
اس کے بعد ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، ایک تو یہ کہ اہداف ہے اس کے، اور جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اس کے بہت سارے اہداف ہیں، چونکہ گنجائش نہیں ہے یہاں پہ ہم سارے اہداف کی طرف یہاں پہ آئے. سر ایک اور چیز، مثلا ہماری زندگی میں، ایک تو یہ ہدایت یا دوسری چیزیں، کچھ اور بتائیے ہمیں مثلا اس کے اثرات کے بارے میں، کیا اثر ہے دین کا ہماری زندگی پہ؟
دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، خود یعنی اگر ہم غور کریں، یعنی دینداری جو ہے، یعنی اس کے آثار کے حوالے سے ہم دیکھیں،
بالکل،
تو خود ابھی جو آیات گزری ہیں مثال کے طور پہ کہ انفرادی طور پہ انسان میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے، سماجی اعتبار سے بھی جیسے میں نے اشارہ کیا کہ سماج میں بدلاؤ آتا ہے، پستی سے ترقی کی طرف آنے کے لیے انسان کو اگر ہدایت چاہیے، انسان اگر ترقی چاہتا ہے دین میں، یعنی اپنی زندگی میں، تو جب تک وہ دین کو فالو نہیں کرے گا، تب تک اس آئیڈیولوجی کو، صحیح آئیڈیولوجی کو فالو نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں ترقی نہیں آ سکتی، کامیابی نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں اسلام نے اتنے مفاہیم جو اسلام میں دین کے ہیں، اخلاقی مفاہیم جو اسلام میں دین کے ہیں، میں ان اخلاق مفاہیم میں سے ایک مفہوم کی طرف آپ کی طرف اشارہ کرتا چلوں. معصوم کی ایک حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی شر ہیں، گناہ ہیں، سب کے لیے ایک تالا رکھا ہے،
صحیح.
اور ان تمام تالوں، یعنی جتنے بھی شر ہیں ان کا جو تالا ہے، اس کی جتنے بھی شرور ہیں، اس کی ایک کنجی ہے جھوٹ،
صحیح،
کذب. اب آپ غور کریں، یعنی جتنے بھی فساد ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں،
گمراہیاں ہیں بالکل،
اس کا ایک بنیادی عنصر کیا ہے، بنیادی سبب کیا ہے، وہ جھوٹ ہے. بہرحال یہ تعلیمات کہاں سے ہمارے پاس آ رہی ہیں؟ دین ہم کو اس جہت کی طرف لے کر جا رہا ہے. دین کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنے کا راستہ ہمیں دکھا ہے، ہمیں صحیح راستے کی طرف ہدایت کرے. انسان جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، دیکھیں انسان خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے، انسان کو ذاتی طور پہ کیا چاہیے، اس کے سماج کو کیا چاہیے، اس کو نہیں معلوم
ہے. معلوم
کیا چیزیں اس کی ترقی کے سبب بن رہی ہیں. اب آپ خود دیکھیں، آج اتنی ترقی کے باوجود بھی آج تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کائنات میں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے انسان ناشنا ہے. میں ایک سامنے کی نمایاں مثال پیش کرتا چلوں، مدت و برسہ برس سے، سالوں سے، برسوں سے خنزیر کا گوشت ایک بڑی تعداد انسانوں کی کھا رہی ہے. آج کی سائنس نے اس بات کو کشف کیا ہے کہ اس میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں اس کے گوشت میں کہ جو ہزار درجے حرارت تک، جب تک ان کو اس درجے حرارت میں نہ پکایا جائے، نہ بوائل کیا جائے، اس وقت تک وہ جراثیم نہیں مرتے. اب آپ محسوس کریں کہ برسہ برس کے بعد ایک ادنا سی ایک مخلوق جو روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، انسان اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ نقصان دہ یا فائدہ مند ہے. ایسی بے شمار حقیقتیں ہیں کہ جس کو انسان نہیں جانتا ہے، جہل میں مبتلا ہے، نادانی میں مبتلا ہے. دین انسان کو جہل و نادانی سے چھٹکارا دلاتا ہے. سماج ایک سب سے بڑی مصیبت جو ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا دخل رکھے، سب سے بڑی مشکل ہے. ہم دین سے کتنی ایکسپیکٹیشن رکھیں، ہم دین کتنا زیادہ ہمیں دین روکے، کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے دین مثال کے طور پہ ہفتے میں ایک بار اگر ہم دینداری کر لیں تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، سال میں ایک بار اگر ہم دینداری کر لیں تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہے. یعنی یہ در حقیقت اس کا تصور، کنسیپٹ یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں کم از کم دخل اندازی کرے. جبکہ اسلام کو ہم دیکھیں، انسانی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھا.
یعنی دین عینی زندگی ہے.
دین یعنی زندگی. اب ہماری ایکسپیکٹیشن، ہماری توقع ہمارے دین سے یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر حصے کو، چاہے وہ انفرادی اعتبار سے ہو، ذاتی زندگی ہو، ہماری سماجی زندگی ہو، حکومتی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اسلام نظریہ رکھتا ہو. یعنی ہماری بیڈ روم سے لے کر ہماری زندگی کے آخری امور تک، ہر مقام پہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری توقع اسلام سے یہ ہے. اور یہی مقصد بھی دین ایسے ہی ہونا چاہیے. وہی دین کامل ہوتا ہے، وہی دین مکمل ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی میں ہر زاویے سے. اور یہ الحمدللہ یعنی اسلام میں، جبکہ آج بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، اس کے بہت سارے حقائق اب تک نمایاں نہیں ہو پائے. ابھی بھی ہم وضو اور آپ کی خدمت میں عرض کریں غسل کے فلسفے سے ناآشنا ہیں. اور یہ ناآشنائی، یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کی اہمیت کی طرف توجہ نہیں دی. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اتنی اہمیت رکھتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں سجدے کے لیے. آج کے سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان کی قلب کی حرکت کے لیے جو ہے، اس حالت میں اگر انسان ایکسرسائز کرتا ہے یا ورزش کرتا ہے تو وہ اس کے قلب کے لیے مفید ہے. جو روزمرہ یعنی 5 وقت انسان کے لیے اللہ نے اس کو واجب کر رکھا ہے. تو اصل بنیادی سبب و فلسفہ جو دین کا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں نظم ایجاد کرنا، اس کو کمال کے راستے دکھانا.
صحیح.
وہ تمام چیزیں جو اس کے کمال کی راہ میں رکاوٹ ہیں اس سے انسان کو دور رکھنا.
صحیح. بہت بہت شکریہ قبلہ. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آ رہی ہوگی. بہت ہی نفیس اور عمدہ مطالب یہاں پہ مرزا عسکری حسین صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر خدمت. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، کچھ ہمیں مثلا دین کے مختلف اہداف ہیں، اگرچہ آپ نے کچھ کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ذاتی اہداف کے بارے میں آپ بتائیں کہ انسان کی فردی زندگی سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اہداف اور مقاصد کیا ہیں.
دیکھیں، فردی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں دین، خاص طور سے دین اسلام جو ہے، وہ انسان جن چیزوں سے مرتبط ہے، جن چیزوں سے انسان کا رابطہ ہے، ان سے متعلق انسان کے فریضے کو معین کرتا ہے. خود سب سے پہلے آپ دیکھیں، خود انسان اور اس کی روح، انسان اور اس کی ذات، خود اس سلسلے میں انسان کا کیا فریضہ ہے، اس پہ کیا حقوق بنتے ہیں، انسان کس حد تک اپنے آپ سے، گویا مثال کے طور پہ اکثر جیسے آپ دیکھیں گاڑی وغیرہ ہوتی ہے ہمارے پاس، تو جب تک گاڑی کام کرتی رہتی ہے اس کے انجن پہ جتنا ہی دباؤ آ رہا ہو اور پریشر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے اس سے منفعت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اسلام نے انسان کی ذات کو انجن نہیں سمجھا ہے، بلکہ کہا کہ تمہاری لمٹ ہے، محدودیت ہے، تم جیسا بھی چاہو، جس طرح چاہو، اپنے منشا کے مطابق اس سے منفعت حاصل نہیں کر سکتے. تم یہ سوچ لو کہ تمہارا اقتدار ہے اپنی ذات پر بھی، تم جس حد تک اس کو اذیت میں مبتلا کرنا چاہو، وہ اپنی زبان سے اگر کچھ نہ بھی کہے یہ اختیار نہیں ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ انسان بیمار ہے، اس کی خواہش، اس کا منشا یہ ہے. اگر ایک دیندار انسان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ دیندار انسان جو دیندار ہے لیکن دین شناس نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیے، اس کا دل یہ چار اکثر ہوتا ہے، سماج میں مشکل پیش آتی ہے کہ بھائی ماہ مبارک رمضان آیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا روزہ آپ کی ہلاکت کا سبب بنے گا. حقیقت بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں، ہم کیسے روزہ چھوڑ دیں. یعنی اب دین سے زیادہ دینداری یہاں.
بالکل.
اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا ہے، تمہارے نفس کے بھی کچھ، تمہاری جان کے بھی کچھ حقوق ہیں تم پر. ہماری بندگی تم اس وقت صحیح طریقے سے کر پاؤ گے کہ جب تمہارا نفس بھی سالم رہے، تمہاری جان بھی سالم رہے، سلامتی اگر تمہارے پاس ہو. اگر تمہارے پاس سلامتی نہ ہو، تمہارا نفس اگر سالم نہ ہو، تمہاری روح، تمہاری جان اگر سالم نہ ہو، تمہاری بندگی نہیں کر پاؤ گے. تو اس کی ذات سے متعلق جو احکام ہیں، اس کی نفس سے متعلق جو احکام ہیں، اسلام نے اس کی طرف بہت سی چیزوں کا کھانا مثال کے طور پہ اسلام نے حرام قرار دیا. آپ دیکھیں نجس کھانا، کھانا مثال بعض کفار کے ہاتھ کا کھانا اسلام میں کیا ہے؟ نجس کھانا حرام،
نجس ہے بالکل حرام،
کافروں کے ہاتھ کا کھانا حرام. ایک مسلمان ہے جو ابھی نہا کر آیا ہے، اور ایک کافر ہے کہ جو ابھی فریش ہو کر آیا، نہا کر آیا، دونوں نے مناسب طریقے سے ہاتھ دھویا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ کا کھانا حلال ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے. کیوں اسلام نے حرام قرار دیا؟ ظاہری طور پر شاید وہ جو کھانا مل رہا اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن معنوی روح پہ اس کا اثر ہے، انسان کی روحانیت پہ. علماء علم اخلاق بحث کرتے ہیں باقاعدہ کہ ممکن ہے بظاہر ہم دیکھیں مادی اعتبار سے وہ صحت پہ کوئی نقصان دے نہ ہو وہ کھانا، لیکن روح پہ انسان کی نقصان ہوتا ہے، اس کا ضرر ہوتا ہے. خدا نے کیا تاکید کی کہ اپنی روح کو بھی بچاؤ، اس کو پاکیزہ محفوظ رکھو. اب وہ تمام چیزیں جو روح کو آلودہ کر سکتی ہیں، اسلام نے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے. تو ایک تو ذاتی فائدہ یہ کہ انسان کا حق، اس کی ذات، اس کے دف سے متعلق جو ہے دین اس کو معین کرتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں، بہرحال یہاں وقت میں گنجائش نہیں. پھر اس کے بعد انسان اپنے گرد و پیش جو موجودات ہیں، انسان کا اس کے خدا سے رابطہ، انسان کا جمادات سے رابطہ. ہمارے گھر میں پانی بہت مختصر سا ہے، اور ہم نے ایک جانور بھی پال رکھا ہے. اگر ہم وہ پانی پینا تو دور کی بات، ہم وضو کر لیں اگر اس سے، اور وہ جانور پیاسا مر جائے گا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟
کہتا نہیں، پہلے جانور کی جان بچاؤ.
یعنی کیا ہے؟ تمہارا رابطہ
جانور
سے.
بالکل. تو
درختوں کے بارے میں آپ دیکھیں،
پیڑ پودوں کے ساتھ. بالکل.
یہ کیا دین سلیقہ سکھا رہا ہے. پھر اس کے بعد ذاتی طور پہ انسان کا اس کی اولاد سے کیسا رابطہ ہو، انسان کا اس کے باپ سے کیسا رابطہ ہو، اس کے بھائیوں سے کیسا رابطہ ہو، اس کی زوجہ سے کیسا رابطہ ہو، اس کے رشتہ داروں سے کیسا رابطہ ہو. ذاتی طور پہ انسان کو اسلام جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اور آپ خود محسوس کریں کہ انسان اگر ان تمام امور کی رعایت کرے اپنی زندگی میں، خود اپنے حق کا بھی قائل ہو، اور اپنے گرد و پیش اشیاء چیزوں کا اور افراد کے بھی حقوق کا قائل ہو، تو بہرحال یہ انسان دوسروں کے بنسبت کہیں زیادہ آسودہ رہے گا، نفسیاتی اعتبار سے بھی الرٹ رہے گا. یعنی اب آپ دیکھیں ایک انسان ہے، اتنی چیزوں کی طرف بیک وقت متوجہ ہے، آگاہ ہے، تو اس کا شعور بھی بنسبت دوسروں کے بیدار رہے گا. تو ذاتی طور پہ انسان کی زندگی کو مکمل اور بہتر بنانے کا بہترین رستہ دین ہے.
دین، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اگر اجازت دیں تو یہ جو ہمارے پاس کچھ لمحات ہیں آخر میں، دین کے جو سماجی اہداف ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ کہیے.
دیکھیں آپ، کسی بھی سماج میں، بہت اچھا سوال ہے کہ دین کے سماجی اہداف کیا. کسی بھی سماج میں ہم اگر آئیڈیولوجی اور صحیح دین نہ ہو تو وہ سماج انتشار کا شکار ہوگا،
صحیح،
پراکدگی کا شکار ہوگا، آپس میں اختلاف. آج جو جنگ ہے دنیا میں وہ یہی آئیڈیولوجی کی تو جنگ ہے. آج مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اتنے انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہم بظاہر اس کو کہتے ہیں بے دینی ہے، لیکن حقیقت اگر غور سے ان کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں دین کا عنصر پوشیدہ ہے. یا ماضی میں بہت ساری قومیں ہیں، یا بہت سارے ممالک آج بھی دنیا میں ہیں کہ جہاں قومی جنگیں آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی آئیڈیولوجی کو محفوظ کرنے کے لیے، برقرار کرنے کے لیے. دین کا سب سے بنیادی یہ فائدہ جو سماج میں ہے، سماج کو یکجہتی عطا کرتا ہے دین، سماج کو پراکندگی، انتشار، اختلاف سے بچاتا ہے دین. اس وہی پھر مثال صدر اسلام کی آتی کہ جہاں اسلام سے قبل ہر ایک کا الگ خدا تھا، ہر ایک کا اپنا سلیقہ زندگی تھا، اپنا طرز زندگی تھا، اور بات بات میں لوگوں میں اختلافات، قبیلوں میں، قوموں میں، خاندانوں میں، آپس میں لوگ بٹے ہوئے تھے، لیکن اسلام نے آ کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا. حتیٰ کفر بھی، دیکھیے کفر بھی ایک یعنی منحرف دین تو ہے.
بالکل.
لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ کفر بھی ایک امت واحدہ ہے. یعنی نظریہ جیسا بھی ہو اگر سب اس نظریے پہ متحد ہوں گے تو ایک جہتی آئے گی, چاہے وہ نظریہ انحراف کا ہو چاہے وہ ہدایت کا ہو. یہ قابل غور بات ہے سماج میں. اور دوسری ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کریں, دین کے بہت ساری دینی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر سماج میں رائج نہ ہوں, حتیٰ اگر وہ مسائل دین کے, خود اسلام کی وہ تعلیمات اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں بھی اگر رائج ہیں تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا. مثال کے طور پہ صداقت, سچائی, سچ بولنا, دیانت داری, امانت داری, دوسروں کے حقوق کا لحاظ کرنا, دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کرنا, دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا, اپنی ضرورتوں کے آگے دوسروں کی ضرورتوں کو پامال نہ کرنا, یہ کسی بھی سماج میں ہوگی, کسی بھی معاشرے میں ہوگی, چاہے ماں اسلام ہو یا نہ ہو, وہ سماج ترقی کرے گا. سخت کوشی, محنت, مشقت, کام سے خود کو بچانا نہیں, دور نہ رکھنا, انسان مستقل محنت و مشقت کرتا رہے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے. یہ خود دینی ہدایتیں ہیں, یہ جس معاشرے میں بھی ہوگی وہ معاشرہ کیا ہے, ترقی کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دینی تعلیمات جس معاشرے میں بھی ہوگی وہ معاشرہ ترقی کرے گا. ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, عصری مثالیں بھی ہیں, ہم اگر ان کی طرف غور کریں کہ دین جو ہے کتنی تبدیلی لے کر آتا ہے. جمہوری اسلامی ایران کو آپ دیکھ لیں, کہ کتنی اثر, ایک زندہ مثال,
زندہ مثال ہے بالکل. یہاں پہ دین 100% ہی نہ صحیح, لیکن جو بھی یعنی دین کا اس کو نافذ کرنے کی
کوشش کی, اور دین نے کتنی ترقی, اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ دین ترقی کے آگے رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ترقی کا راستہ دکھاتا ہے.
بہت بہت شکریہ مولانا مرزا صاحب, شکر گزار ہیں ہم آپ کے, چونکہ گنجائش نہیں ہے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. ناظرین کرام, گفتگو ہو رہی تھی دین کے اہداف کے بارے میں, دین کے اغراض و مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا یہاں پہ مرزا عسکری حسین صاحب نے. امید ہے کہ آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.